الذي لا نحصي ثناءنا عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، میرے عزیز بھائیو اور دوستو، انسان فطری طور پر، پیدائشی طور پر جاہل ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے جب تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے. انسان کے علاوہ جتنے مخلوق ہے وہ پیدائشی طور پر اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتی ہے. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. رب وہ ہے جو ہر چیز کو بناتا ہے، پھر اس کو اس کا علم دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے. چھوٹا سا وجود ہے، چونٹی کیا نظام بناتی ہے. اور ساری کائنات کے درند پرند چرند نباتات سب کو اپنی زندگی گزارنے کا پورا طریقہ معلوم، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ شیر کو مار 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 اس کو ختم کر دیں، گھاس کبھی نہیں کھائے گا، لیکن شوگر والا مریض میٹھا ضرور کھائے گا. آپ بکری کو مار 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 اس کو کمر توڑ دیں، وہ گوشت نہیں کھائے گا. اتنا ان کا علم کامل ہے. اور شوگر والا مریض چاہے ڈاکٹر بھی ہوگا نا، تو ایک دفعہ تو میٹھا ضرور کھائے، کہے گا ادھی گولی بعد کھا لوں آگے. انسان، اللہ نے انسان کے علاوہ کائنات کو کتنا مضبوط علم دیا ہے، اس کی فہم، اس کی بصیرت اور اس پر مضبوط عمل ذرا ادھر ادھر نہیں ہوتا. اس انسان کی اس جہالت کی وجہ سے اسے اللہ نے علم وحی کا محتاج بنایا. اور وحی انسان باہر سے لیتے ہیں، اندر علم کی استعداد پیدا فرماتی اور باہر اللہ تعالی نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، اور ان کے ذریعے سے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اللہ تعالی نے یہ سفر اپنے نبی پر آ کر مکمل فرمایا، ختم فرمایا. اختم بکتابہم الکتب، اس امت کی کتاب پر ساری کتابیں ختم ہو جائیں. وبدینہم الادیان، ان کے دین پر سارے دین مکمل ہو جائیں گے. وبشریعتہم الشرائع، ساری شریعت ان پر آ کر مکمل ہو جائے گی. ہم پر اللہ نے فضل فرمایا کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا اور قرآن جیسی کتاب جسے اللہ تعالیٰ نے ضائع ہونے سے خود بچایا ہوا ہے. اور اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنے دو ذاتی ناموں سے نوازا ہے. اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. یہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں فرماتا ہے انہ علی حکیم. تو اللہ تعالیٰ کی صفت علی اور حکیم، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ذاتی نام ہے. وہ العلی العظیم، عظیم بھی علی کے ساتھ جڑتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے بارے میں فرماتا ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. سو یہاں لام آیا ہے، وہاں علی حکیم بغیر لام کے ہے، یہاں لعلی حکیم لام کے ساتھ آیا ہے. تو اللہ نے اپنے دو صفاتی نام اس کتاب کو عطا فرمائے. اپنے دو صفاتی نام اپنے نبی کو عطا فرمائے. اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم, اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو اپنے دو نام اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے یا قرآن کو عطا فرمائے, اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے اس طرح دو نام نہیں عطا فرمائے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دیا یہ اعزاز, اور اپنے حبیب کو دیا یہ اعزاز کہ اللہ کائنات کے لیے رؤوف الرحیم ہے اور اللہ کے حبیب ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ علی حکیم ہے, اور اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ کے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کلام بھی علی حکیم ہے. وحی کے بغیر انسان کس طرح ہوتا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں. انہم الا کالانعام بل اضل سبیلا, یہ جانوروں کے سوا اور کچھ نہیں, اور پھر کہا بلکہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے. جانور تو بھٹکتا ہی نہیں, تو اپنے مالک کو پہچانتا ہے, یہ اس سے بھی زیادہ بھٹکی ہوئی مخلوق ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک شر البریہ, سب سے بدترین مخلوق. وحی کے بغیر انسان کیسا ہوتا ہے یہ میں آپ کو قرآن پاک سے پیش کر رہا ہوں. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون, کہ ایک اللہ ان کو جانور فرما رہے ہیں, ایک ان کو اللہ تعالی اندھا فرما رہے ہیں, اور اللہ تعالی ان کو کانوں سے بہرا, زبان سے گونگا, کانوں سے بہرا ان کو اللہ تعالی تعبیر فرما رہے ہیں کہ وحی کے بغیر بڑے سے بڑا دانشور الصم البکم شر البریہ کالانعام. وحی کے ساتھ وحی کو سامنے رکھ کر چلیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو میں قرآن پاک سے انسان کے علاوہ ایک مثال دیتا ہوں. اللہ نے دو مکھیاں پیدا کی, عربی میں اس کو بھی, یہ بھی حشرات میں سے ہے, وہ بھی حشرات میں سے ہے. تو ہیں دونوں مکھیاں, ایک کو, ایک کا نام عربوں نے نحل رکھا اور ایک کا نام ذباب رکھا. ذباب ایک گندی مکھی, ایک شہد کی مکھی. دونوں مکھیوں کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. یہ ہے گندی مکھی جو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی بنائی ہے, تو اس کے بارے میں اللہ نے کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. یہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا. اب ایک مکھی وحی کو سامنے رکھ کر چلتی اور ایک مکھی وحی کے بغیر چلتی, ان دونوں کا میں تھوڑا سا فرق بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پر جب وحی اتاری اس نے قبول کر لی کہ ٹھیک ہے یا اللہ جو آپ کہیں گے میں ویسے کروں, تو اللہ نے اس میں کیا استعداد پیدا کی کہ آج کتنی ٹیکنالوجی ہے, ساری دنیا کے سائنسدان مل کر ایک قطرہ شہد نہیں بنا سکیں گے, اور ایک چھوٹی سی مکھی ہے اور یہ پھلوں کا رس چوستی ہے, تو اس کے اندر ایک تھیلی ہے جس میں جا کر وہ پھلوں کا رس شہد میں تبدیل ہو جاتا. اچھا, وحی کو سامنے رکھ کر چلنے سے پہلی اس کو جو خوبی ملی وہ یہ ملی کہ وہ دنیا کے لیے شفا بن گئی، انسانیت کے لیے شفا بن گئی، شفا للناس. اس کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہوئی، پوری دنیا کے انسان مل کر اس کا ایک قطرہ نہیں بنا سکتے. وہ مکمل ہو جائے، پختہ ہو جائے، پک جائے شہد، ہزار سال کے بعد بھی نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے نہ رنگ بدلتا ہے. جو شہد کھٹا ہو جاتا ہے ذائقہ بدل جاتا ہے پڑے رہنے سے، یہ ناپختہ شہد ہوتا ہے. جب شہد کی مکھی پورا پروسیس اس پہ کر لیتی ہے تو پھر وہ ہزار سال پڑا رہے وہ خراب نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شہد کے اندر یہ خوبی رکھ، بلکہ شہد کے اندر کسی چیز کو ڈال دیا جائے وہ بھی خراب نہیں ہوتی. اللہ نے اس کے اندر ایسی یہ صفت رکھی ہے، یہ طاقت رکھی. پھر اس پر اللہ نے اس کو ایک علم دیا ہے. ہم بھی ایک معاشرہ بن کے رہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے، مجھے لگتا ہے، میں نے یہ کسی تفسیر کی بات نہیں ہے، جیسی آپ کے ساتھ آپ کے بڑے بڑے استاد بیٹھے ہیں، میں تو صرف ایک طالب علم ہی ہوں. ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، فرد بن کے نہیں رہتے. ہماری زندگی تنہا نہیں، ایک اجتماعی زندگی ہے، اجتماعی زندگی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں الہمہا فجورہا وتقواہا، گندی مکھی والا راستہ بھی دکھا دیا ہے اور اچھی مکھی والا راستہ بھی دکھا دیا ہے، یعنی برائی کا راستہ بھی دکھا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھائی کا راستہ بھی دکھا دیا ہے. شہد کی مکھی ایک ماحول بنا کے رہتی، ایک معاشرہ بنا کے رہتی، وہ اللہ کی وحی کے پیچھے چلتی ہے. ان میں لڑائی کوئی نہیں ہوتی، ان میں جھگڑا کوئی نہیں ہوتا، ان میں قتل و غارت کوئی نہیں ہوتا، ان میں آپس میں کوئی کتا کتا لڑتا ہے، شیر شیر لڑتا ہے، بھیڑیا بھیڑیا لڑتا ہے، سارے سانپ سانپ لو سانپ سانپ کو کھا جاتا ہے، چھپکلی چھوٹی چھپکلی کو کھا جاتی، بلیاں لڑتی ہیں، کتے لڑتے ہیں، چوہے لڑتے ہیں، شیر لڑتے ہیں، ہاتھی لڑتے ہیں، چیتے لڑتے ہیں، ریچھ لڑتے ہیں، مچھلیاں لڑتی ہیں، لیکن شہد کی مکھی آپس میں نہیں لڑتی. اتنا پر امن ان کا ماحول ہوتا ہے، اللہ ہی جانے ان میں کتنی تعداد ہوتی ہے، لاکھوں کے حساب سے ہوتی ہے. اللہ ان کو اس وحی کے پیچھے چلنے کی وجہ سے ان کو اللہ نے گھر بنانے کا ایسا سلیقہ دیا کہ وہ خانہ بنانے کی 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 شکلیں ہیں، مثلث، مربع، مخمص، مسدس، یعنی تین کونے والا، چار کونے والا، پانچ کونے والا، چھ کونے والا، سات کونے والا، آٹھ کونے والا، نو کونے والا، 10 اینگل والا کونے والا. یہ 3 سے 10 تک جتنے بھی ہم بنائیں گے خانے، ان میں ایک کو چھوڑ کر باقی تمام ایسے ہیں کہ آپس میں پوری طرح نہ مل سکتے ہیں، نہ جڑ سکتے ہیں، نہ سل سکتے ہیں. صرف ایک شکل ایسی ہے، مسدس، چھ خانوں والی شکل، چھ خانوں والی. یہ ایسی شکل ہے کہ آپس میں ایسے جڑتے ہیں کہ ان میں ذرہ سوئی کے برابر خلا باقی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ اس مکھی کی اطاعت کی وجہ سے اس کو یہ نعمت دیتا ہے، وہ ایسا گھر بنانے پر قادر ہے کہ اس میں کہیں بھی کوئی خلا نہیں. اور کبھی تو اوپر سے نیچے لاتی ہے، اور کبھی نیچے سے اوپر جاتی، اوپر سے نیچے آتی ہے، تو نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے آ کر یوں ملتے ہیں ان کے خانے تو اس میں 1 ملی میٹر کے برابر بھی فاصلہ نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس وحی کی اطاعت کی وجہ سے اللہ اس مکھی کو یہ دولت دے رہا ہے. پھر ان میں آپس میں اتنا نظم و ضبط ہے کہ ساری مکھیاں اپنی ملکہ کے تابع ہو کر چلتی. اللہ نے ان کو اس اطاعت کی وجہ سے سب سے خوبصورت رزق عطا فرمایا، پھولوں کا رس، جو اس جہان کی سب سے لطیف غذا ہے، پھولوں کا رس. اللہ نے اس کی غذا پھولوں کا رس بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا علم عطا فرمایا. یہ ایک چھوٹا جو چائے کا چمچ ہوتا ہے، ایک چھوٹا چائے کا چمچ، اس میں اگر شہد ڈالا جائے تو آپ کے لیے وہ 10واں حصہ بھی نہیں لقمے کا. اس میں 5000 پھولوں کا رس ہوتا ہے، 5000 پھولوں کا اس میں رس ہوتا ہے. اور جو ایک بڑا چمچ ہوتا ہے اس میں 200,000 پھولوں کا رس ہوتا ہے، اور آدھا کلو شہد بنانے کے لیے مکھیوں کو 35,00,000 اڑانے اڑنی پڑتی ہیں، اور 50,000 کلو میٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے تب جا کر آدھا کلو شہد تیار ہوتا ہے، اور ہم آرام سے اتار کے لے آتے ہیں، وہ کوئی احتجاج نہیں کرتی، وہ دوبارہ بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ انہوں نے کبھی یہی نہیں کہا لو جی آج تو بعد شہد ختم ہے، سارا بندے کھا جاندے ہیں، ساڈے پلے کا کوئی نہیں رہ جاتا، آج تو بعد بھائی سارے جلوس کڈو، نامنظور نامنظور، شہد بنانا نامنظور نامنظور، اے نہیں سڑکاں تے ٹورے پھر دے نامنظور نامنظور۔ تو اس کے اندر اتنا ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے کہ وہ کہتے چلو ٹھیک ہے، میری غذا سے کسی کو فائدہ پہنچتا میں دوبارہ بنانا شروع کر دوں، میں دوبارہ چلنا شروع کر دوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سلیقہ دیا کہ وہ پھلوں پھولوں کا رس نکالتی ہے اور اس کو اپنے تھیلے میں آ کر شہد بناتی ہے، پھر واپس لا کر اس کو خانوں میں بھرتی ہے، انڈوں کے خانے الگ ہیں، شہد کے الگ ہیں، موم کے الگ ہیں، اور بچوں کے الگ ہیں، سارا پورا ایک ملک ہے، اور انڈوں کی حفاظت کے لیے الگ نظام ہے، بچوں کی حفاظت کا الگ نظام ہے، موم کی بنانے والی فیکٹری الگ ہے، شہد کی فیکٹری الگ ہے، ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اور ملکہ روزانہ 1,500 انڈا دیتی، اتنا سا وجود 1,500 انڈے روزانہ دیتی ہے، اور ایک سیزن میں 25,00,000 انڈے دیتی ہے، ایک سیزن میں 25,00,000 انڈے دیتی ہے، اور جو شہد تلاش کرنے والے انجینئر ہیں وہ شہد تلاش کرنے کے لیے شہد مادہ مکھیاں بناتی ہیں، نر مکھی شہد نہیں بناتی، صرف مادہ مکھیاں شہد بناتی ہیں، وہ شہد کی تلاش میں ایک پوری ٹیم ہے، وہ جاتی ہے، وہ تلاش کرتی ہے کہ یہاں سے کوئی 2 میل کے فاصلے پر باغ ہے، 100 فٹ کی بلندی یا 50 فٹ کا نشیب ہے، اور جنوب مشرق ہے، شمال مشرق ہے، جنوب مغرب ہے، شمال مغرب ہے۔ اب یہ مکھیاں دیکھ کر واپس آتی ہیں، واپس آ کر شہد بنانے والی مکھیوں کی فوج 30,000 ہوتی ہے، 30,000 مکھیاں شہد بنانے کے لیے مقرر ہوتی ہیں۔ تو یہ مکھیاں جو شہد دیکھ کر آئی ہیں، یہ ان کے طالب علم ہیں 30,000، آپ ہمارے طلبہ ہوتے ہو ایک جماعت میں 30، شیخ رمزی جیسے استاد آپ کو سبق پڑھا کر کہتے ہیں سمجھے ہو، تو آدھے لم یبج جوتے ہیں، سر حلال، ہاں جی سمجھ گئے، پھر وہ دوبارہ سمجھاتے ہیں ایک بات کو، 3-3 دفعہ سمجھا کر مشکل سے 30 لڑکوں کے ذہن میں شیخ رمزی جیسے استاد بات اتارتے ہیں۔ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں 30,000، انہیں صرف ایک دفعہ سمجھانا ہے، اور سمجھانا منہ سے بولنا نہیں ہے، 30,000 مکھیوں کے سامنے ایک ڈانس کرنا ہے، یہ 8 کا ہندسہ بنانا ہے، یوں یہ 8 کا ہندسہ شہد کی مکھی بنا رہی ہے اس طرح، اور 30,000 طالب علم اس مکھیوں ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ بس یوں کر رہے ہیں، اب یہ کبھی یوں ہوگا، یہ کبھی ایسے ہوگا، یعنی کبھی لمبائی زیادہ، کبھی چوڑائی زیادہ، کبھی گولائی زیادہ، کبھی گولائی کم، کبھی بہت چھوٹی، کبھی یوں بالکل باریک، کبھی تھوڑا سا آگے پھیلا ہوا، کبھی متوسط، اس طرح اس کے مختلف اینگل بنتے ہیں۔ اس 8 کے عدد میں 30,000 طالب علموں کو سارا پتہ چل جاتا ہے کہ شہد کس طرف ہے، سفر کتنا ہے، بلندی کتنی ہے، سمت کیا ہے، کس جہت میں ہے، اور مکھی جو ہوتی ہے یہ ہزاروں لاکھوں خوشبوؤں کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی، ہم تو 2-3 خوشبوئیں لگائیں تو ایک بن جاتی، 2-3 خوشبوئیں کٹھی لگا دو تو سب مل کر ایک سمیل بن جاتی ہے، اور شہد کی مکھی جب ٹریول کر رہی ہے نا تو جہاں سے گزرتی وہاں کی خوشبو محفوظ کر لیتی، جہاں سے گزرتی وہاں کی خوشبو محفوظ کر لیتی، جدھر جدھر سے گزر رہی ہوتی اس میں سے معمولی سے معمولی خوشبو کو بھی یہ سیو کرتی جاتی، کرتے جاتی، کرتے جاتی، سیو کرتی جاتی، پھول پر پہنچی، اپنا کام کیا، جب واپس آئی انہیں خوشبوؤں کو ریکال کرتی ہے، جیسے جیسے وہ خوشبو میں آتی جاتی ہیں وہ آگے بڑھتی جاتی آگے بڑھتی جاتی آگے بڑھتی جاتی یہاں تک کہ ٹھیک اپنے ٹھکانے پر پہنچتی ہے. اس کے راستے میں کوئی کبھی بھٹکنا نہیں. ہاں آج کی ریسرچ یہ کہ جو موبائل سگنلز ہیں یہ چونکہ اس کا اینٹینا بہت پاورفل ہے یہ سگنلز کیچ کرتا ہے تو وہ بھٹک جاتی ہیں. مکھیوں کو یہ ہمارے موبائل فون بھٹکا رہے ہیں اور شہروں کا دھواں انہیں بھگا رہا ہے. مکھی انتہائی لطیف مزاج اللہ نے اسے بنایا ہے. ہمارے بچپن میں جہاں دو چار لکڑیاں پڑی ہوتی تھیں وہاں شہد کا چھتا لگ جاتا تھا. اب باغوں کے باغ میلوں کے میل ایک شہد کا چھتا نہیں ہوتا. کیوں؟ سپرے کی گندی بو سے شہد کی مکھیاں بھاگ گئی اور شہر کے دھوئیں سے شہروں سے شہد نکل گیا. اور اس موبائل کی وجہ سے سگنل کا آنا جانا چونکہ بہت زیادہ ہوگا تو ڈی ٹریک ہوتی چلی جا رہی ہیں تو اپنی خوشبوؤں کو سونگتی ہوئی واپس اپنے چھتے میں آتی. اب آگے وہاں تین چار کھڑے ہوتے ہیں لیبورٹری اسسٹنٹ جو ہر مکھی کو دیکھ رہے ہیں ہر مکھی کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے بلڈ ٹیسٹ کرانا ہو جی کل لے جائے جی پرسوں لے جائے جی یہ ایک ہفتے بعد رزلٹ آئے گا جی ایک دس دن بعد رزلٹ آئے گا 20 دن بعد رزلٹ آئے گا اور وہ صرف ایک نظر دیکھتی ایسے اور اس میں سارا انالیسس کر کے ہاں صاف ہے جاؤ صاف ہے جاؤ. جہاں کسی مکھی میں ذرا برابر کوئی غلط چیز نظر آئی یہ شہد کو نقصان پہنچائے گی اس پر اٹیک کرتی ہیں اس کے پر توڑ کے اسے نیچے پھینک دیتی ہیں. شہد کے چھتے کے نیچے ٹوٹے پروں والی مکھیاں رینگ رہی ہوتی ہیں یہ وہ ہوتی ہیں جو بیماری لے کر اندر جا رہی ہوتی ہیں. صرف شفاف مکھی اندر جا سکتی ہے صحیح اندر جا سکتی ہے غلط نہیں جا سکتی. پھر جب انہوں نے سفر کرنا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑنا ہوتا ہے جب یہ شہد تلاش کرنے جاتی تو یوں پھیل جاتی ہیں. دیکھیں جب انہوں نے پورا علاقہ بدلنا ہوتا ہے تو آپ کبھی دیکھیں بچپن میں بہت دیکھا تھا اب تو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا یہ آٹھ کا ہنسا بناتی ہوئی سفر کر رہی ہوتی یہ یوں گھوم رہی ہوتی ہیں یوں ایسے گھومتی اور یوں جاتی ہیں اس طرح ان کی فلائنگ نہیں ہوتی جیسے شہد کو تلاش کرنے کے لیے فلائنگ ہوتی ایسے نہیں بلکہ یہ یوں جا رہی ہوتی یہ ایسے کیوں جا رہی ہوتی کہ ان کو لیڈ کرنے والے جو انجینئر ہیں وہ یہی اس میں ان کو راستہ بتا رہے ہیں راستہ تو اسی کے مطابق ٹوسٹ کرتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے جاتے 10 میل چلی جائیں 50 میل چلی جائیں 100 میل چلی جائیں کہیں راستہ نہیں بھٹکتی. یہ بچوں میں نے آپ کو تھوڑا سا نمونہ بتایا کہ شہد کی مکھی وہی کو فالو کرتی ہے تو کتنی مفید بن گئی کتنی مستفید بن گئی اور اس کا جو شہد ہے وہ شفاء للناس بن گیا. وہ کسی کے گھروں میں نہیں آتی کسی کو تنگ نہیں کرتی. وہ ان اتخذی من الجبال بیوتا وہ پہاڑوں میں درختوں میں ومما یعرشون نباتات میں اپنے گھر بناتی. ہمارے کمروں میں نہیں گھستی ہمارے برامدوں میں نہیں گھستی ہمارے بیڈ روم میں نہیں گھستی بلکہ ہمیں سکھ پہنچاتی ہے خود الگ رہتی ہے. اب ایک مکھی وہ ہے جو وحی کے تابع نہیں منموجی ہے. یہ مکھی اجتماعی شکل میں نہیں رہتی انفرادی زندگی گزارتی ہے. یہ مکھی پھولوں کا رس نہیں چوستی یہ پخانے پر بیٹھتی ہے. یہ مکھی صاف پانی نہیں پیتی یہ گندا پانی پیتی ہے. یہ مکھی چھین کے کھاتی ہے. سلب آنکھوں کے سامنے کسی چیز کو چھین لینا اور سرق چپکے سے چیز اٹھا لینا سرقا سلبا موجودگی میں چھیننا موجودگی میں. تو اللہ تعالیٰ کیا عجیب لفظ فرما رہا ہے کہ یہ تم ڈاکوؤں کو تو روک لیتے ہو ایک مکھی روک کے دکھاؤ کہ تمہارے سامنے تمہارے سالن میں سے سرنج بھر کے لے گئی تمہارے شربت میں سے سرنج بھر کے لے گئی تمہارے پھلوں میں سے حصہ لے گئی اور تمہارے سامنے لے گئی اور تمہاری ہمت نہیں کہ اس کو پکڑ سکو اور اسے تم واپس لے سکو اسے تم چھین سکو. تو جو گندی مکھی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ ہم سے چھینتی ہے. ہمارے کمروں میں گھستی ہے ٹوائلٹ میں گھستی ہے برامدے میں گھستی ہے مسجد میں آتی ہے سونے نہیں دیتی بیٹھنے نہیں دیتی 64 میں 5 میں ٹی وی کا افتتاح ہوا, پاکستان ٹی وی کا افتتاح 64 تھا, تو اس کی نا وہ براہ راست نشریات دکھا رہے تھے, تو امیر محمد خان مرحوم جیسا جابر گورنر پاکستان میں کوئی نہیں آیا, دنیا میں کوئی کوئی ہوگا, بڑی بڑی مونچھیں, اتنی موٹی آنکھ, سرخ, دیکھ کے ہیبت تاری ہو جاتی. سارے پروگرام میں وہ کیمرہ مین بھی کوئی بڑا مزے کا تھا, ایک مکھی اس کے ناک پہ آ کے بیٹھ رہی, اسے ہٹاتا تو پھر آتی, اسے ہٹاتا تو پھر آتی, اور جو مکھی اس پر آتی وہ کیمرہ ادھر لگا دیتا, جو مکھی تو کیمرہ ادھر لگا دیتا. سورے لاہور میں ایک, ہم میں سینٹر ماڈل اسکول میں تھا تو ہمارے ہاسٹل میں ٹی وی آیا, تو اس کی پہلی افتتاحی تقریب ہو رہی تھی, تو محمد خان ساری مجلس میں یوں یوں کرتا رہا, تو ہم بھی ہنس ہنس کے, ہمارا برا حال کہ اس کی اس ایک دفعہ ابو جعفر منصور نا بیٹھا تھا دربار میں, تو ایک مکھی نے اس کو تنگ کرنا شروع کیا, تنگ کرنا شروع کیا, آخر تنگ آ کر کہنے لگا, امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے, کہنے کہ حضرت یہ اللہ نے مکھی کیوں بنائی؟ تو انہوں نے کہا تیرے جیسوں کا تکبر توڑنے کے لیے بنائی, کہ ایک مکھی تیرے کل نہیں ہٹ دی پی. تو محمد خان مرحوم بیچارہ یوں یوں کرتا رہا, یوں یوں کرتا رہا. تو دو مکھیاں ہیں میرے اوید بچوں, ایک گندی مکھی اس نے وہی کو سامنے نہیں رکھا تو وہ انفرادی زندگی پہ چلی گئی, وہ گندگی پہ چلی گئی, جہاں زیادہ ہوتی ہم ان کو مارنا شروع کرتے ہیں, بھائی سپرے کرو, ابھی آ رہی ہیں تو ہم سپرے لاؤ بھائی, وہ ایک ایسا ہوتا ہے وہ مارنے والے سٹک ہوتی ہے, آگے اس کے چوکور بنا ہوتا ہے, تو ٹھا 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 مر رہی ہیں, اور شہد کی مکھی کو ہم خود بچا رہے ہوتے ہیں, وہ میں کاٹ کے بھی چلی جائے تو ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتی ہے شہد دی مکھیوں کی مارنا, اور جو بیچاری ہمیں آ کے تنگ نہ کرے ویسے کونے میں مارو سپرے دوتے. وہ وہی کو فالو نہیں کرتی, وہ گندگی پہ پڑتی ہے, وہ انفرادی زندگی گزارتی ہے, وہ مصیبت بنتی ہے, وہ چھین کے کھاتی ہے, وہ چور ڈاکو بنتی ہے. یہ میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے دو رخ پیش کیے ہیں. یہاں سے میں اپنی اگلی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک وہ ہیں جو وہی کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں, وہ شہد کی مکھی کی طرح مفید بھی ہوتے ہیں, مستفید بھی ہوتے ہیں, نفع اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں, نفع پہنچانے والے بھی ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں جو گندی مکھی کی طرح وہی سے انکار کر دیتے ہیں اور اپنی مرضی پر چلتے ہیں, وہ گندگی پر گرتے ہیں, وہ خود گندگی کا ڈھیر ہوتے ہیں اور وہ چھین کے کھاتے ہیں, پھر انہیں اسی طرح مار پڑتی ہے جیسے ہم مکھیوں کو مارتے ہیں. فکلن اخذنا بذنبه الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وكأي من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. یہ چند آیات سے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ جو وحی کو سامنے رکھ کر نہیں چلتے وہ گندی مکھی کی طرح ہوتے ہیں, جیسے اس پر سپرے کر کے مارتے ہیں, اس کو ہر طریقے سے مارتے ہیں, پھر میرے اللہ کے سامنے یہ لوگ ایک گندی مکھی کی طرح ہوتے ہیں, کبھی زمینوں میں زلزلے آتے ہیں, کبھی ہواؤں کے تیور بدل جاتے ہیں, کبھی موسم پاگل ہو جاتے ہیں, کبھی آسمان کے دہانے کھل جاتے ہیں, کبھی کہیں سے تابڑ توڑ فتنے پڑتے ہیں, تو وہ اس طرح مرتے ہیں جیسے مکھی مرتی ہے. اب وہ خوش قسمت بچے ہو جنہوں نے وحی کو پڑھا ہے, وحی کو پڑھا, وحی کو سامنے رکھنا. میرے رب نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ, اسوۃن کاملہ نہیں کہا, حسنہ. ہمارے نبی کی زندگی تمہارے لیے انتہائی خوبصورت نمونہ ہے, خوبصورت, حسن حسن دلیل کا محتاج نہیں ہوتا. حسن کے لیے دلائل نہیں دیے جاتے. حسن چاند میں ہو, وہ گلشن گلستان میں ہو, وہ تاج محل میں ہو, وہ کسی صورت میں ہو, وہ کسی آواز میں ہو, وہ کسی کلام میں ہو, وہ کسی شعر میں ہو, وہ کسی مندر میں ہو, وہ کسی چیز میں ہو, بغیر دلیل کے جا کر دل میں ٹھکتا ہے. تاج محل کے سامنے کھڑے ہو کر اب دلیل نہیں مانگو گے, مجھے دلیل دو کہ تاج محل بڑا خوبصورت ہے. آپ تو بولنے والے سے کہو گے چپ کر میں نے ذرا ویکھن. آپ خوبصورت مناظر کو دیکھ کر دلیل نہیں مانگو گے جناب مجھے دلیل دو. کوئل کو نغمے کو سن کر آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے دلیل دو. کوئل کا نغمہ بہت دلکش اور دل ربا ہے. ڈوبتے سورج کا منظر, اٹھتی صبح کا منظر, تاروں بھری رات کا منظر, چودھویں رات کے چاند کا منظر, قوس و قزح کے مندر, ان کے قائل ہونے کے لیے آپ کو دلیل نہیں چاہیے. آپ کھینچیں گے, بچہ بھی, بڑا بھی, بوڑھا بھی, جوان بھی, مرد بھی, عورت بھی. اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے سب سے حسین, سب سے خوبصورت نمونہ ہے. بس میرے عزیزو, اپنے نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کے چلتے رہو. 8 سال میں جو بتا سکتے تھے بتانے کی کوشش کی. کوئی میرا مقصود اس وقت کوئی لمبا بیان نہیں ہے, صرف پرانی باتوں کو ہلکا سا دہرا کر تھوڑی سی وحی کی اہمیت بتائی ہے آپ کے سامنے, کہ وحی کو سامنے رکھو گے تو شہد کی مکھی کی طرح معزز اور محترم رہو گے, اور گندی مکھی کی طرح وحی سے منہ موڑو گے تو پھر زمین آسمان کے فتنے بھی منہ کھولیں گے, اور کائنات میں بھی دکھ تکلیف دردوں میں گھرے ہوئے چلو گے. ساری چیزوں کا علاج پیسہ نہیں ہے, اور ساری زندگی کی دوڑ کا آخری منتہا وہ دولت اور پیسہ نہیں ہے. ساری زندگی کی دوڑ کا آخری منتہا وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے, اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی پاکیزہ زندگی کو سامنے رکھ کر چلنا ہے. اور اگر میں سارے قرآن کا خلاصہ کروں تو دو باتیں جو سورہ یوسف میں ہیں, من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. سارے قرآن کا خلاصہ سورہ یوسف کو احسن القصص اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. بے شمار وجوہات ہوں گی, میرا تو اتنا گہرا مطالعہ نہیں ہے. اس میں ایک جو مجھے خوبصورتی نظر آتی ہے, جو احسن القصص ہونے کی ایک وجہ ہے, کہ اللہ نے سارے قرآن کو دو لفظوں میں بیان کر دیا ہے, ساری آسمانی تعلیمات کو دو لفظوں میں بیان کر دیا ہے, من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. انسان کا کمال ہے کہ اللہ سے جڑا ہوا ہو اور اللہ کے بندوں سے جڑا ہوا ہو. یہ دو پر ہیں, حقوق اللہ حقوق العباد. اللہ سے جوڑ, اللہ کے بندوں سے جوڑ. اللہ سے جڑنے کا ذریعہ تقوی ہے, اور اللہ کے بندوں سے جڑنے کا ذریعہ صبر ہے. من یتق, اس کے پیچھے زلیخا کے قصہ کی طرف اشارہ ہے. ویصبر, اس کے پیچھے بھائیوں کے قصے کی طرف اشارہ ہے, کہ ایک طرف زلیخا کی دعوت چلی اور ایک طرف یوسف علیہ السلام کا تقویٰ چلا, تو ثابت قدم رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے کو انتہائی خوبصورت کہانی بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا, اور 40 سال بھائیوں کا دکھ سہنے کے بعد, تکلیف سہنے کے بعد, درد سہنے کے بعد ان سے کہا لا تثریب علیکم اليوم, میرے بھائیو آپ جاؤ, آپ پہ کوئی کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے. جو ایک تقوی, اور تقوی کی انتہا یہ نہیں کہ آپ زیادہ عبادت گزار ہو, تقوی کی انتہا یہ ہے کہ آپ گناہوں سے متنفر ہو جائے, گناہوں سے دور ہو جاؤ. اور آپ نوجوان ہو, اب بوڑھا بھی گناہ کرتا ہے, کبھی ہو جائے تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق قائم کرنے کے لیے تقوی ہے, یعنی اتق المحارم تکن اعبد الناس. گناہ چھوڑنے والا سب سے زیادہ عبادت گزار, نفلے پڑھنے والوں کو عبادت گزار نہیں کہا, گناہ چھوڑنے والے کو عبادت گزار فرمایا ہے. گناہ چھوڑ دو, سب سے بڑے عبادت والے بن جاؤ. تو زلیخا اور یوسف کا قصہ یہ اس تقوی کے لفظ کی طرف اشارہ کرتا ہے, کہ گناہوں سے بچنے والا, نافرمانی سے بچنے والا, یہ تقوی والا ہے, یہ تقوی والا ہے. اور بھائیوں کا قصے کے پیچھے صبر ہے کہ 40 سال کے جدائیاں، قید، تہمتیں، الزام، منڈیوں میں فروخت ہونا، اور جب وہ آئے تو ان کا جاؤ میں نے معاف کیا. سبحان اللہ، ہم معاف کر کے بھی تانا دینے سے نہیں چوکتے. تو میرے نال اے کیتا، تو میرے نال اے کیتا. جب یوسف علیہ السلام نے کہا نا جاؤ میرے ابا کو لے آؤ، والدین کو لے آؤ، تو ان کو لے کر آئے. جب وہ آئے تو یا ابت ہذا تاویل رؤیا قد جعلها ربی حقا، کہ ابا جان یہ وہ خواب ہے جو اللہ نے مجھے دکھایا تھا، آج اس کی یہ تعبیر ہے. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء. اپنے ابا سے کہا ابا جان اللہ نے کرم کیا، خواب کو سچا کر دیا، اور آپ بھی آ گئے، میرے بھائی بھی آ گئے، اور اللہ نے مجھے جیل سے بھی نکال دیا، پچھلی ساری کہانی کو کٹ کر دیا، جیل سے اپنی کارگزاری سنائی، جیل سے نکالا. گھر سے جو بھائیوں نے نکالا تھا وہ نہیں بتایا، جو کنویں میں پھینکا تھا وہ نہیں بتایا، جو منڈی میں فروخت ہوئے وہ نہیں بتایا، جو الزام لگے وہ نہیں بتایا، جو سارا مکر و فریب بھائیوں نے کیا تھا وہ نہیں بتایا، جیل سے نکلنا بتایا کہ میرے اللہ نے مجھے جیل سے نکالا، آپ کو گھر سے لے اور ہمیں جمع فرمایا. آپ ایک دنیا کے سمندر میں کودنے والے ہیں، اور ہمارے دیش میں کیا پوری دنیا میں منفی رویے بہت زیادہ ہیں، تو منفی چیزوں کا جواب منفی بن کے نہ دینا، مثبت بن کے دینا. گالی کا جواب گالی سے نہ دینا، مناظرے نہ کرنا، تحریکوں کا حصہ نہ بننا. تحریکوں نے یہ ملک ہو یا 7 براعظم میں کوئی ملک ہو، نقصان زیادہ پہنچائے ہیں، نفع کم پہنچائے ہیں. اسمہما اکبر من نفعہما، ہمارے اس ملک کی تاریخ بھی بتاتی ہے. اور میں دین اتنا نہیں پڑھا جتنا میں تاریخ پڑھا ہوں، اور جتنی دنیا اللہ تعالیٰ نے مجھے پھرائی اپنے فضل و کرم سے، دیکھنے اور پڑھنے کے بعد، جب آدمی کچھ پڑھ لکھ لیتا ہے نا تو پھر اس کے اندر اطاعت کا مادہ بہت کم ہو جاتا ہے، وہ خود صاحب بصیرت صاحب فراست بننے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں خود زیرائے ہوں. تو کچھ عرصہ آپ ہمارے پاس رہے ہیں، تو دیانتاً آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کو لگام تو نہیں دے سکتے اور نہ آپ کا ہاتھ پکڑ سکتے. آپ یہاں سے نکلیں گے تو ہمارا اور آپ کا تعلق ایک کچا دھاگا رہ جائے گا، چاہو تو توڑ دو، چاہو تو باقی رکھو. یاد کرنے اور بھلا دینے میں کوئی لمبا فاصلہ نہیں ہوتا ہے، چند قدم بھی نہیں، چند لمحے بھی نہیں، ایک لمحہ ہوتا ہے یاد کرنے اور بھلا دینے کا. لیکن ہمارے ذمے ہے کہ ہم آپ سے دیانتاً وہ کہیں جس کا ہم نفع دیکھتے ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. تحریکوں کا حصہ نہ بننا، تحریکوں نے ہمیشہ نقصان، چاہے وہ دین کے نام پہ اٹھیں ہلے گلے مچاتی ہوں، چاہے وہ دنیا کے نام پر اٹھیں نعرے لگاتی ہوں، انہوں نے نقصان زیادہ پہنچایا ہے اور نفع برائے نام بہت کم. مثبت محنتوں نے ہمیشہ قدم بھی جمائے، کام بھی کر کے دکھایا. مثبت محنت میں شور نہیں ہوتا، اس لیے نوجوان تباہی چلنے سے کتراتی ہیں. منفی محنتوں میں نعرے، زندہ باد، مرد آباد، یہ کافر، وہ کافر، مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو اس میں وہ ایک جوش و جذبہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے درخت روزانہ بڑھتا ہے، کبھی شور ہو، روزانہ ایک بیج سے درخت ایک کومپل نکلتی ہے اور بڑھتے بڑھتے درخت بن جاتی ہے، کبھی شور ہوا. لیکن جب آپ اسے کاٹتے ہیں تو آرے کا بھی شور ہے اور کلہاڑی کا بھی شور ہے. جب دیوار بنتی ہے تو چپ کر کے اینٹ پہ اینٹ رکھتے چلے جاؤ، وہاں تک دیوار پہنچ جاتی ہے. جب اسے گرانا ہو تو ٹھا ٹھا ہتھوڑوں کی ضربیں، کدالوں کی ضربیں، شور ہوتا ہے. تخریب میں شور ہے، تعمیر میں شور کوئی نہیں. بچہ ماں کی گود میں پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے، اور ماں کی گود سے ہی پھیلتا 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 ماں سے لمبا قد کر جاتا ہے. کبھی آپ نے شور سنا، 2 انچ پتر ود گیا آج میں، کبھی شور سنا؟ یا یہ مکی، ہمارے جو مکی کی فصل ہے بہت جلد اوپر جاتی ہے، آج جاؤ تو کہیں ہوتی ہے، کل جاؤ تو کہیں ہوتی ہے، پرسوں جاؤ تو کہیں ہوتی ہے مکی. میں بھی 1 مہینہ گھر میں رہا، میں جب اپنے وہ زمینوں پہ جاتا تو کہیں سے کہیں کہیں سے کہیں پہنچتی جا رہی پہنچتی جا رہی، کہیں مجھے شور نہیں سنا جاتا، مکی دو انچ ود گئی، مکی چار انچ ود گئی۔ مثبت کاموں میں شور، کبھی مدرسوں کا شور سن، خانقاہوں کا شور سن، تبلیغ کا شور سن، اور زندہ باد مردہ باد کے شور سنے کہ نہیں سنے؟ ان زندہ باد مردہ باد نے ہمیں کیا دیا؟ تباہی کے سوا، بربادی کے سوا کیا دیا؟ ایک چھوٹا سا مدرسہ سے لے کر وہ ہزاروں طلبہ، میں منظر کبھی بھلا نہیں سکتا۔ ہٹ ہزاری ایک مدرسہ ہے چاٹگام کے پاس بنگلہ دیش، وہاں کوئی 8,000 طلبہ پڑھتے ہیں۔ پاکستان میں اتنا بڑا مدرسہ میں نے کہیں نہیں دیکھا، ہے ہی کوئی نہیں، 8,000 وہاں طلبہ پڑھتے ہیں۔ اور دورہ حدیث تو 1,500-2,000 طلبہ تھے دورہ حدیث کے۔ تو جب ہم مدرسے میں داخل ہوئے تو بخاری شریف کا سبق ہو رہا تھا، مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی کے شاگرد بھی اور خلیفہ بھی، اب تو پتہ نہیں زندہ ہیں کہ نہیں، بہت پرانی بات، بہت ضعیف تھے اس وقت، وہ سبق پڑھا رہے۔ جب میں اندر داخل ہوا میرے اوپر ہیبت طاری ہو، میں نے زندگی میں اتنا بڑا درس نہیں دیکھا تھا۔ 1,500 کتاب کھلی ہوئی، 1,500 طلبہ بیٹھے ہوئے، اور سامنے ایک بزرگ نحیف بیٹھے ہوئے، اتنا بڑا خوب، اتنا بڑا خوب، یعنی علمی ایک دہشت طاری ہوگی، اور ایک مسرت اور خوشی اور حیرت، یہ عجیب و غریب جذبات کا میں پیکر بینک میں کھڑا کر بس دیکھتا رہا، دیکھنے کا میں مزہ لیتا رہا۔ میں نے زندگی میں ایسا منظر کہیں نہیں دیکھا، علمی منظر، علمی۔ کوئی شور شرابہ نہیں، 50 لڑکے سڑک پہ آ کے نعرے لگاتے ہیں تو سارا شہر ہل جاتا ہے، بازار بند ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ سب بچوں کو یہ نصیحت کروں، آپ کے سامنے ہیں یہ تین مثبت کام ہیں دین کے، مدارس، تبلیغ، خانقاہیں۔ کبھی شور سنے؟ کوئی شور، لیکن تحریکوں نے ہمیشہ شور مچایا، اور آخر میں جا کے سو گئے، آخر میں جا کے خاموش ہو گئے۔ کسی سیاسی جماعت کا حصہ مت بننا، چاہے وہ دین کے نام پر ہے چاہے وہ دنیا کے نام پر ہے۔ جب سیاست میں قدم پڑتا ہے تو دامن آلودہ ہوتا ہی ہے، اور ہم تو پہلے ہی آلودہ دامن ہیں، اور اپنے اوپر چند دھبے داغ لگا لیے تو ہمارے پلے کیا رہے گا؟ اللہ تمہیں گھر والا بنائے، تمہاری شادیاں ہوں۔ میں نے 8 سال تمہیں معاشرت بتائی ہے، میں تقابل نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ میں نے 8 سال مدرسے میں پڑھا، ایک دن نہیں سنا کہ بیوی کے ساتھ سلوک کیا کرنا، ماں باپ کے ساتھ کیسے چلنا، بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے چلنا۔ فقہ 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 فقہ، پڑھ 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 پڑھ، مت مری گئی۔ میں نے ایک دفعہ اپنے مولانا احسان صاحب سے کہا، استاد جی آپ سے بڑا گلہ ہے۔ کہنے کیا؟ میں نے کہا اپنے میں فقہ بھی پڑھائی، حدیث بھی پڑھائی، تفسیر بھی پڑھائی، تبلیغ بھی سکھائی، آپ نے ہمیں گھر کی زندگی نہیں سکھائی۔ ہم اپنی ماں باپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دکھ دیتے رہے، اپنی بیوی کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ذلیل کرتے رہے تربیت کے نام پر۔ تو مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بہت دیر سے تم نے بتایا۔ میں کہ پہلے ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، اب تھوڑا سا آپ نے ہمت دی ہے آپ اپنے سامنے بولنے کی تو بول لیتے ہیں، ورنہ تو ہم ادب میں کبھی بولے ہی نہیں آپ کے سامنے۔ تو میں نے اس خلا کو محسوس کیا اپنی زندگی میں۔ اب میری اولاد بیٹھے ہوئے، میں نے آپ کو بتانے کی بھرپور کوشش کی، آگے اب آگے چل کے آپ صحیح چلو غلط چلو وہ تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن کم از کم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بڑے بول سے بچائے، فخر تکبر سے بچائے۔ میں نے تمہارے سامنے گھر کی زندگی کو کھل کے پیش کیا ہے کہ ایک مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ کیسے چلتا ہے، ماں کے ساتھ کیسے چلتا ہے، باپ کے ساتھ کیسے چلتا ہے، بھائی کے ساتھ کیسے چلتا ہے، اختلاف ہو جائے تو کیا کرتا ہے، اتفاق ہو تو کیا کرتا ہے۔ میں نے کوشش کی، میں کوئی بھرپور تو نہیں کہ پوری نہیں، اپنی بسات کے مطابق میں نے پوری کوشش کی میں آپ کے سامنے یہ زندگی لاؤں۔ آج میں آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ جب آپ جائیں اللہ آپ کے گھر آباد کرے، تو اپنی بیویوں کے لیے راحت بنے، آپ کے ماں باپ زندہ ہوں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. پھر ایک بات دہرا دیتا ہوں کہ ہمارا چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہمارا سسرالی معاشرہ بہت سخت ہے. ظالم بھی کہوں تو میں غلط نہیں کہہ سکتا، ساس کا جبر، سسر کا جبر، خود خامد کا اپنا جبر، پھر دیور اور بھابیاں اور دیورانیاں جٹھانیاں، ایک عجیب قسم کا ایک مرکب ہے. اگر ہمیں شریعت کا پتہ ہوتا تو یہ بہت اچھا معاشرہ تھا، کیونکہ انسان ایک دوسرے کی مدد سے ہی چلتا ہے. چونکہ شریعت کا نہیں پتہ تو بہت ظلم ہے، بہت زیادتی ہے. تو اپنی بیوی کی حفاظت کرنا اپنی ماں باپ کے ظلم سے، اور ماں باپ کی حفاظت کرنا بیوی کی بدتمیزی سے. بیوی کے عشق میں ماں باپ کو ناراض نہ کر بیٹھنا، اور ماں باپ کے عدم میں بیوی کو ذلیل نہ کر بیٹھنا، اس میں بہت افراط و تفریط ہو رہا ہے. کچھ کہتے ہیں میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میں نے نہیں بولنا، تو ظلم برداشت کر، اور کچھ کہتے ہیں میری بیگم ہے، میں انہیں اس کو آئے گا، وہ ماں باپ کو رگڑا دے دیتے ہیں. وکانہ بین ذلک قواما، بچوں زندگی گاڑی گاڑی اس کے درمیان چلتی ہے. بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو خوار نہ کرو، ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو خوار نہ کرو، ذلیل نہ کرو، اسے عزت دینا آپ کے ذمہ ہے. ماں باپ کی خدمت آپ کی بیوی کے ذمہ نہیں، آپ کے ذمہ ہے. آپ کی بیوی آپ کے ماں باپ کی خدمت قبول کرے، آپ اس کا احسان مانو، اس کو ڈنڈے سے نہیں آپ چلا سکتے کہ میرے ماں باپ ہیں. وہ ایک بچی کا آیا پیغام کہ میرا خامن مجھے روز کہتا جا میری اماں نو سلام کر کے آ، خود جا کے اس کا حال بھی نہیں پوچھتا، اور میں نے اندازہ میری ماں نو سلام کر کے آ. میں یہ اس قسم کے نا بہت، چونکہ معاشرت کے احکام کے ہم تو نماز کے احکام نہیں پوری طرح جانتے، تو معاشرت تو بہت ہی پیچیدہ زندگی ہے. بازار میں جاؤ، اگر آپ میں سے کسی کو بازار پہنچا دے تو وہ مضاربت والوں کو سامنے رکھ کے چلنا کہ وہ ایک عبرت کی مثال بنے ہیں، اور بہت پگڑیاں اچھلی ہیں اور بہت لوگوں کے گھر برباد ہوئے ہیں. اگر آپ کو معیشت کی مجبوری بازار لے، میرے نزدیک بازار میں بیٹھنا مدرسے میں بیٹھنا برابر ہے اگر شریعت کو زندہ کیا ہوا ہے. اور آپ کی معاشی تنگی آپ کو بازار لے جاتی ہے، دکان پہ لے جاتی ہے، اسکول لے جاتی ہے، کالج لے جاتی ہے، تو آپ احساس سے کمتری کا شکار نہ ہوگا ہم نے تو مدرسے کی روٹیاں حرام کر دیں اور مدرسے کی زندگی ضائع کر دی. سب علم کا مقصود کوئی پڑھانا نہیں، علم کا مقصود سیکھنا ہے. وہ سیکھنے کے بعد میں مدرسے میں بیٹھوں سب سے اعلیٰ چیز ہے، مسجد میں بیٹھوں بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن میں بازار میں اگر جاتا ہوں تو، اور وہ جو میں نے ہدایہ میں مسئلے پڑے تھے میں بازار میں زندہ کرتا ہوں، میں سچ بولتا ہوں، میں صحیح تولتا ہوں، میں وعدے سے نہیں پھرتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، اور میں ناجائز منافع نہیں لیتا، تو مسجد کا ماحول اور یہ اس دکان کا ماحول اب ایک جیسا ہے. درسگاہ اور دکان اب ایک ہو گئے، کہ اگر اس کی دکان میں سچائی ہے، دیانتداری ہے، آنے والے کی خیر خواہی ہے. میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، ہمارا تاجر جو ہے نا گاہک کا فائدہ سوچ کے نہیں بیٹھتا کہ میں گاہک کو نفع پہنچاؤں، اپنا فائدہ سوچ کے بیٹھتا ہے کہ مجھے اس کو کیسے لوٹنا ہے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ بیچا 300 درہم کا، پیسے وصول کر لیے، پھر کہنے لگے میرے بھائی یہ سواری کے لیے آپ لے رہے ہو یا ذبح کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا یہ میں سواری کے لیے لے رہا ہوں. کہا بھائی مجھے معاف کرنا، یہ سواری کے قابل نہیں ہے، اس کے پاؤں میں زخم ہے، یہ اپنے پیسے لو اور میرا اونٹ واپس کر دو. پیسے اس کو دے کے اونٹ گھر رکھ لیے. اپنے نوکر سے فرمایا بازار سے گھوڑا خرید کے لاؤ. وہ 300 درہم کا گھوڑا خرید کر لائے. جریر بن عبداللہ البجلی یمن کے شاہی خاندان کے فرد ہیں، آخری 2 مہینے میں ایمان لائے، چند دن صحبت کے ملے. انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو نوکر مالک کو ساتھ لے کر آیا کہ آؤ میں تمہیں پیسے دلوا دوں. کتنے میں لیا؟ کہا جی 300. انہوں نے گھوڑے کو دیکھا، گھوڑا مہنگا تھا، مالک کو خود نہیں پتا تھا. اب میرا یہ موبائل ہے، میں 300 میں بیچوں یا 3000 میں بیچوں، اگر میں 300 پہ راضی ہوں تو عثمانی صاحب کے لیے یہ حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن حلال حرام سے اوپر بھی ایک دنیا ہے جسے اخلاق کی دنیا کہتے ہیں. جسے ایثار کی دنیا کہتے ہیں، جسے سخاوت کی دنیا کہتے ہیں، جسے ہمدردی کی دنیا کہتے ہیں، ایک وہ جہان ہے جہاں آج کانٹے اگے ہوئے ہیں، جنگل ہی جنگل ہے۔ کہیں گے میاں تجھے 400 دے دوں تیرے گھوڑے کے تو خوش ہو؟ کھائے خوش نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، تو اگر 500 دے دوں کیا پھر میں اور بھی زیادہ خوش ہوں گا، کہ 600 دے دوں کہ پھر اور زیادہ مزے کی بات، کہ 700 دے دوں کہا جی بالکل اچھی بات، کہ 800 دے دوں تو وہ کہنے لگا حضرت جی اے تسی لینا یا میرے نال ہاسا کیتی جاندے ہو؟ کیونکہ خریدار تو قیمت نہیں بڑھاتا نا، خریدار جناب اور کام کرو جی اور کام کرو، کہا بھائی 800 دے دو گھوڑا باندھ دو۔ یہ وہ چلا گیا تو ان کے نوکر نے کہا حضرت میں جو 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو یہ 500 کس خوشی میں بڑھائے؟ تو فرمایا میرے دوست اس کو پتا نہیں تھا اس کا گھوڑا 800 کا تھا، اگر میں اسے 300 میں رکھ لیتا تو میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جب تک زندہ رہوں گا مسلمانوں کی خیر خواہی کروں گا، 300 کی چیز 800 کی چیز 300 میں رکھنا یہ کوئی خیر خواہی نہ تھی، یہ دھوکا تھا، اس لیے میں نے 500 اوپر دے دیے۔ اس طرح اگر آپ بازار میں تجارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا بخاری پڑھانا اور تجارت کرنا میرے نزدیک برابر ہے۔ آپ کسی نوکری میں جاتے ہیں اور مالک کا حق پورا ادا کرتے ہیں، ہمارے جو عبداللہ صاحب سے پہلے امیر تھے بشیر صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ جی ایم تھے پورے مغربی پاکستان کے ٹیلی فون کے محکمے کے، جب وہ آفس میں داخل ہوتے تھے تو تبلیغ کی بات بند فرماتے تھے کہ یہ ٹائم کہ میں پیسے لیتا ہوں حکومت سے ٹیلی فون کے لیے، لہذا یہاں ٹیلی فون کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو جو ان کا ڈیوٹی ٹائم تھا 8 گھنٹے 6 گھنٹے 5 گھنٹے، اس میں کوئی تبلیغ کی بات نہیں سوائے اپنی ذمہ داری، جو ہی دفتر کی دہلیز سے باہر نکلتے کہ بس بھائی دفتر کا ٹائم ختم، اب کوئی فون کی بات نہیں ہوگی، اب صرف تبلیغ کی بات ہوگی۔ اگر اس طرح آپ کسی نوکری میں جاتے ہیں تو آپ کا بخاری پڑھانا اور آپ کا نوکری کرنا میرے خیال میں یہ اللہ کے قرب کا وہ بھی ذریعہ ہے، یہ بھی ذریعہ ہے۔ تفاوت کی بات ہو سکتی اجر کی کمی اور زیادتی، لیکن جیسے بخاری پڑھانے سے اللہ کا تعلق ہے ایسے ہی اس جاب سے بھی اللہ کا تعلق ہے۔ آپ کے پاس پیسہ کوئی نہیں، اب آپ ہاتھ توڑ کے مزدوری کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرتے ہیں، تو مسلم شریف کی روایت ہے صبح سے شام تک اپنے ہاتھوں سے جو کمائی کرتا ہے بچوں کو کھلانے کے لیے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے تھے تو آپ کی نظر پڑی ہاتھوں پر نشان تھے سخت سخت، تو آپ نے کہا سعد تیرے ہاتھ ایسے سخت کیوں ہیں؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہوں تو یہ مزدوری کرتے کرتے میرے ہاتھ سخت ہو گئے، تو مجھے دیکھو۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور یوں بوسا لیا اور فرمایا کہ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو دین کے کام کا تصور یہ نہ رہے کہ صرف مدرسے پڑھانا یا کسی خانقاہ میں بیٹھنا یا دارالافتاء میں بیٹھنا یہ دین کا کام ہے، ہر لمحہ ہمارا دین ہے اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کے حکم کے۔ اوہو، سلطان محمود غزنوی نے 35 سال حکومت کی اور دنیا کا سب سے بڑا حکمران تھا اپنے زمانے کا، 416 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ 1974 میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی، قبر کھول کے دیکھا تو اس طرح قبر میں پڑا تھا جیسے کوئی آج میت کو رکھ کر گیا ہو، کفن بھی میلا نہیں ہو، کفن بھی۔ 35 سال کی حکومت کے بعد 1000 برس گزر گیا، قبر کی مٹی نے اس بندے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو اگر آپ دنیا کے شعبوں میں اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، بخاری پڑھانا بھی جنت کا ذریعہ ہے اور دکان بھی اور اسکول بھی اور کالج بھی اور ریڑی لگانا۔ اس لمبے میں میں نے بچے اکٹھے کیے جو پڑھ کے فارغ ہوئے، تو میں نے یہ تھوڑا سا مضمون بیان کیا تو ایک بچے کا فون آیا کہ جی میں بڑا احساس سے کمتری کا شکار تھا، کہ میں نے دین پڑھ کے بھلا دیا, میں پھر ہی لگاتا ہوں, غریب بچہ ہوں, غریب ہوں, اپنا گھر بھی کوئی, میں پھر ہی لگاتا ہوں. تو آپ کی باتیں سن کر مجھے بھی حوصلہ ہو گیا کہ میں بھی دین کا کام کر رہا ہوں. ایک نوجوان کھڑا تھا, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ اللہ کے راستے میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا راستہ اتنا مختصر کر دیا ہے, اگر یہ بچوں کو پال رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے, اگر یہ ماں کے لیے کما رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے, اگر یہ اپنے گھر والوں کی خبر گیری کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے. ایسے ایک سفر میں حضرت عمر نے ایک نوجوان دیکھا بڑا حسین, تو آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کے راستے میں ہوتا تو کتنا بڑا کتنا اچھا ہوتا. تو آپ نے کہا عمر تو نے اللہ کا راستہ اتنا چھوٹا کر دیا. آپ نے کہا او بچے ادھر آؤ, آ گیا. آپ نے فرمایا بھائی کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میری بوڑھی ماں ہے, اس کی خدمت کرتا ہوں. کہا تم اللہ کے راستے میں ہو. تو اللہ کا راستہ صرف مدرسہ نہیں, خانقاہ نہیں, تبلیغ نہیں, بازار جانا بھی اللہ کا راستہ ہے اگر سچائی ہو. زندگی کے جس شعبے میں جانا, سچ بولنا اور امانت. میں مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا, مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, مولانا یوں کر کے بیٹھے تھے, مولانا عمر صاحب اس طرف آ کے بیٹھے, دونوں نے انہوں نے بھی سفید کرتا پاجامہ پہنا تھا, مولانا سعید خان صاحب نے سفید کرتا, سفید پاجامہ, سفید ویس کوٹ, گرمیاں تھیں اور سفید پگڑی, اور مولانا یوں کر کے بیٹھے ہوئے. وہ ادھر آ کے بیٹھے, حضرت کچھ ارشاد فرمائیں, کچھ فرمائیں. تو فرمایا میرے نزدیک سارا دین دو صفتوں کا نام ہے, ایک صدق اور ایک امانت, ایک سچائی اور ایک. اب زندگی کے جس شعبے میں جانا, سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا, وہ مولوی والا چکر نہ چلانا, توریا جس کو تم کہتے ہو نا, توریا کر لو توریا, وہ چکر بھی نہ چلانا, سچ بولنا. یہ بھی جان بچانے کے لیے ٹھیک ہے, دھوکہ دینے کے لیے توریا. اکبر کے زمانے میں ایک مفتی تھے, پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی, جب اللہ نے مال بول دیا تھا, جب 11 مہینے پورے ہو جاتے اور 12واں شروع ہوتا تو سارا مال بیوی کو ہدیہ کر دیتے. جب بیگم کے 11 مہینے ملک کے پورے ہو کے 12واں مہینہ شروع ہوتا تو وہ میاں کو ہدیہ کر دیتے. تو مفتی صاحب نے اپنے فتوے کو کہاں استعمال کیا؟ پیسہ بچانے کی. اب زکات نہ ان پہ فرض نہ ان پہ فرض, کیوں جی مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے نا جی. اب انہوں نے چکر چلایا لیکن موت پہ کلمہ چھن گیا, کفر پہ موت آئی. ساری زندگی مفتی کا لیبل لیا اور موت کفر پہ آئی. تو اللہ کے ساتھ چکر بازی کر رہے تھے, جیسے بنو اسرائیل ہفتے کو مچھلی پکڑتے تھے اور اتوار کو کھاتے تھے. انہوں نے کہا ہم تو اتوار ہفتے کو نہیں کھا رہے, ہم تو اتوار کو کھا رہے ہیں. تو اللہ نے بندر بنا دیا. اب یہاں بندر والا قصہ تو ہے نہیں, اللہ کے نبی کے تو فعل. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان سلب فرما لیا, کفر پہ موت آئی, مفتی دلی اور مرے کفر پر. تو توریہ نہ کرنا, اگلے وقت کچھ سمجھے تم کچھ مراد لے رہے ہو, سچ بول. سچائی کے ساتھ اللہ ہے, الصدق ینجی والکذب یہلک, سچ نجات دیتا ہے, جھوٹ ہلاک کرتا. اور اس زبان کے بول کو ساری زندگی میٹھا رکھنا, جب کبھی کڑوا ہو جائے تو اللہ سے بھی معافی مانگنا, جس کے ساتھ کر بیٹھو اس سے بھی معافی مانگنا. چونکہ انسان ایک حال میں ہمیشہ نہیں رہتا, کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی گرم کبھی نرم. تو جب کبھی ہو جائے شدت سختی, معافی مانگنا, معافی مانگنا. اللہ معاف کرنے والوں کو خود معاف کرتا ہے. اور بس ایک آخر میں حدیث سناتا ہوں, آج بڑے زمانے کے بعد اچانک یاد آئی, بھولا ہوا تھا. آپ نے حضرت انس سے فرمایا یا بنیا ان استطعت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد ففعل ثم قال وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه. میں یوں ترجمہ نہیں کرتا ہوں, اس میں سے جو نکل رہی ہے بات وہ بتاتا ہوں, اس لیے میں شروع سے نہیں شروع کرتا ہوں, یہاں سے شروع کرتا ہوں. ذلك, اے انس بیٹے تمہیں اپنی ایک عظیم شان سنت بتاؤں, عظیم شان سنت. ہم مولوی صرف پگڑی میں اٹکے ہوئے ہیں, مسواک میں اٹکے ہوئے ہیں, سرمے میں اٹکے ہوئے ہیں. بیٹے انس تمہیں ایک عظیم شان سنت بتاؤں, وذالک من سنت. کیا ہے؟ کہا میرے بیٹے صبح و شام اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے صاف کرتے رہنا، صبح و شام اپنے دل میں کسی کا کھوٹ نہ آنے دینا، جب آئے نکالو، غصہ، کھوٹ، نفرت، حسد، بغض نکالتے جاؤ، نکالتے جاؤ، نکالتے جاؤ. یہ میری عظیم و شان سنت ہے. جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. میں آپ سے لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ کی تقسیم اسناد بھی ہے، کھانا بھی ہے، مجھے صبح سویرے سفر ہے، میں نے کراچی جانا ہے، لمبی بات نہیں ہو سکتی. بس یاد دہانی کے طور پر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں، یاد کرتے رہو گے تو یاد آتی رہیں گی. ایک دفعہ درود سے زندگی کے نام پر میں نے کئی دن مسلسل بات کی تھی، وہ کہیں مل جائے تو اس کو رکھو اپنے پاس، اسے پڑھتے رہو. اس وقت ایک رو میں باتیں بہت سی آئی تھیں، اب تو وہ پوری یاد بھی نہیں ہیں، لیکن وہ زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہیں، اگر آپ کو یاد رہ جائیں تو آپ کے لیے بہت مفید ہوں گی. اور کہیں آپ کو پڑھانے کا موقع ملے ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو ذاتی مطالعہ نہ چھوڑنا میرے عزیز. مطالعہ مجھے، میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ میرا مطالعہ چھوٹ گیا ہے، میں کتابوں سے لپٹ کے رونے لگ جاتا ہوں. آج بھی میرا یہ حال ہے کہ میں کتابوں سے لپٹ کے رونے لگا، بچوں کی طرح روتے ہیں، جیسے بچے چیزوں سے لپٹ کے روتے ہیں، میں اپنی کتابوں سے لپٹ کے روتا ہوں ہچکیوں کے ساتھ، کہ مجھے کثرت اسفار اور کثرت ملاقات اور لوگوں کا وقت بے وقت آنا ملنا، اور پھر اس کے ساتھ سر درد، اس نے مجھے توڑ دیا ہے، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. یہ میری زندگی کا سب سے بڑا درد ہے. میں آپ سے کہتا ہوں مطالعہ ساری زندگی کرتا ہے. مولانا سیف خان صاحب رحمۃ اللہ نے یوں سامنے بیٹھا کے فرمایا تھا، مطالعہ نہ چھوڑنا. فرمایا تھا حیات الصحابہ کو 10 دفعہ پڑھنا، میں نے 5 دفعہ پڑھی، 5 دفعہ کا مقروض ہوں، لیکن اب پڑھی نہیں جاتی. تو یہ عرض کروں گا، مطالعہ ضرور، کچھ وقت قرآن کا مطالعہ، کچھ وقت حدیث کا مطالعہ، کچھ وقت سیرت کا مطالعہ، کچھ وقت فقہی کتابوں کا مطالعہ، کچھ وقت عربی ادب کا مطالعہ، کچھ وقت سیرت السلف، اپنے سلف صالحین، اپنے اکابرین کی سیرت کا مطالعہ. یہ ملا جلا ہو. اب کسی کا ذوق فقہ کا بن جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو زیادہ کر لے، لیکن ان چیزوں کو ساتھ ضرور شامل کرے. کسی کا ذوق قرآن کا بن جائے گا، وہ ضرور اس میں چلے، لیکن تھوڑا تھوڑا اس کو ساتھ رکھے. کسی کا ذوق حدیث کا بن جائے گا، وہ اس کو آگے رکھے، باقی چیزوں کو ساتھ رکھے. کسی کا ادبی ذوق بن جائے گا، کسی کا شعر کا ذوق بن جائے گا، کسی کا تحریری ذوق بن جائے گا. ساری چیزوں میں تو آدمی مکمل نہیں ہوتا ہے، کسی ایک میں ہی آدمی آگے بڑھتا ہے، لیکن باقی چیزوں کو ساتھ رکھنا، کبھی شعر، کبھی ادب، کبھی فقہ، کبھی حدیث، کبھی تفسیر، کبھی سیرت، کبھی حیات الصحابہ، کبھی سیرت الصالحین، صفت الصفوہ ابن جوزی کی کتاب، ایسے سیر و اعلام من نبلا، یا اور ہمارے بر صغیر کے اکابر، علماء، راسخین، صوفیہ، جن کی جتنی ملے کرتے رہنا، سیکھتے رہنا، سیکھنے کی کوئی حد نہیں. مرتے دم تک انسان سیکھتا ہے، اور سیکھنے کی کوئی حد نہیں ہوتی. اور میرے عزیزو، اپنے تجربات سے، مطلب اپنے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لوگوں کے لیے راحت بننا، دکھ نہ بننا. کیا مطلب؟ کسی پر ایسا بوجھ نہ بننا کہ وہ آپ سے تنگ پڑ جائے، کسی کو اس طرح فون نہ کرنا کہ وہ آپ کو گالیاں دیتا ہوا فون اٹھایا، جی کیا حال ہے، ٹھیک ہو. پہلے گالیاں دے رہا تھا، اب کہہ رہا ہاں جی ٹھیک ہو. کسی کو وقت بے وقت تنگ نہ کرو، بے وقت کسی کے پاس جاؤ نہیں. میرے نبی کا فرمان ہے، اگر گھر واپس لوٹو رات ہو جائے تو باہر سو، گھر نہ جاؤ، تاکہ گھر والوں کو تکلیف نہ ہو، تو کسی دوسرے کو جا کے تکلیف میں ڈالنا. اس کو سیکھو، کیونکہ میں بہت تھکا ہوں اس معاملے میں. تو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ اب آپ عملی زندگی میں جا رہے ہیں، تو آپ کسی کے لیے ایسے دکھ کا باعث نہ بنیں. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، دروازے پر پہنچ کر کوئی کہہ دے میں نے نہیں ملنا، تو بغیر ناراض ہوئے واپس چلے جاؤ. ٹھیک ہے، میرے بھائی کو کوئی مصروفیت ہوگی، لیکن ہم اتنا اس میں غلوف کا شکار، دیکھو جی ایسی بو ہے، مل رہی نہیں. ایک اور جہالت بڑی، دیکھو جی ایک ہاتھ سے مسافہ کرتا ہے، اتنا متکبر ہے، ایک ہاتھ سے مسافہ کرتا ہے. کیسی جہالت، بیٹھے بیٹھے ملتا ہے جی، کھڑے ہو کے نہیں ملتا. بڑا متکبر آدمی. آپ لوگوں کا پاگل پن دیکھو کہ ایک ہاتھ سے مسافہ کرنے کو تکبر کہہ رہے ہیں اور بیٹھ کر ملنے کو تکبر کہہ رہے ہیں. کھڑے ہو کر ملنا، دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرنا، یہ توازو ہے اور باقی تکبر ہے. یہ جتنے سیاستدان ہیں یہ ہر آدمی کو کھڑے ہو کر ملتے ہیں، اور یہ تکبر سے کتنے پرے ہیں. وہ کھڑے ہو کے ملنا ان کی مجبوری ہے، انہیں سردار طفیل کی طرح ووٹ مانگنے. تو اب وہ کھڑے ہو کے مل رہے ہیں تو متوازے، دونوں ہاتھوں سے مل رہے ہیں تو متوازے. عبداللہ بن مسعود اللہ کے نبی سے مسافہ کر رہے ہیں ایک ہاتھ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ ایک ہاتھ کے ساتھ مسافہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی دونوں ہاتھوں سے کر رہے ہیں اور ابن مسعود ایک ہاتھ سے کر رہے ہیں. تو ایک ہاتھ سے کرنا کوئی تکبر نہیں، اور دونوں ہاتھ سے کرنا کوئی توازو نہیں، کھڑے ہو کے ملنا کوئی توازو نہیں، اور بیٹھے بیٹھے ملنا کوئی تکبر نہیں. یہ تم لوگ یہ باتیں کرتے ہو اس لیے کہ وہ تو یہ چار انگلیاں ملاتا ہے، صرف چار انگلیاں. بڑے آدمیوں سے ہاتھ پورا ملاتا ہے، باقی تو چار انگلیاں ملاتا ہے. یہ وہ جہالت ہے جو عوام و خواص سب میں پائی جاتی. ایک آدمی مصروف ہے، تمہیں ایک ہاتھ ملا کے چلا جاتا ہے تو اتنی بات پہ اسے متکبر کہہ دو گے. میں سویا ہوا تھا، سویا ہوا تو ایک پٹھان نے آ کے نا دھڑ دھڑ کی، میں اٹھ کے بیٹھا، کہتا دعا کوا دعا کوا. پٹھانوں کی عادت ہے ہاتھ اٹھواتے ہیں زبردستی، اور جو زبردستی ہاتھ اٹھائے گا دعا کرے گا کہ سلواتیں سنائے گا اسے، کہ دعا کوا دعا کرو. میں کہا اچھا انشاءاللہ کریں گے کریں گے. تھا تکبر دے اور اٹھ کے چلے گئے. اب مولوی زبیر بتائیں گے بھائی یہ تکبر ہے. ارے بھائی میری تو آنکھ بھی پوری نہیں کھلی. کہا دعا کرو ابھی دعا کرو. اور میں کبھی کروں گا انشاءاللہ. کہا دا تکبر دے اٹھ کے چلا جی. دیکھو جی ایک ہاتھ سے مسافر کرتا وہ کوئی انسان، بیٹھے بیٹھے ملتا وہ کوئی انسان. جس آدمی نے ایک ہزار لوگوں سے ملنا ہے وہ کیسے کھڑے ہو کے ملے گا ہر ایک سے؟ وہ ایک ہاتھ سے دونوں ہاتھوں سے کیسے مسافر کرے گا؟ کسی ایک سے کرے گا، کسی دو سے کرے گا، کسی کو کھڑا ہو کے ملے گا، کسی کو بیٹھ کر ملے گا. جو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو مت تولا کر. میرے نبی بھاگ کے کمرے میں آئے، حضرت عائشہ نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا لوگوں سے تنگ آ کے آ گیا ہوں، لوگوں سے ستایا ہوا اندر آ گیا ہوں. تو بڑی چھوٹی چیزیں، بڑی چھوٹی چیزیں. اچھا وہاڑی اجتماع میں، اجتماع میں اجتماع عام بیان اجتماع، اور لوگ مجھ سے مل رہے ہیں مل رہے ہیں مل رہے ہیں، تو میں ہر ایک کو تو نہیں دیکھ سک رہا ہوں. ادھر سے آ رہا ادھر سے ادھر سے. ایک آدمی نے آ کے مسافہ کیا، مجھے کیا پتا کون مسافہ کر رہا ہے، میں تو ہاتھ آگے کر رہا ہوں، میرا منہ ادھر تھا، مسافہ ادھر تھا. اس نے اتنا برا منایا کہ ایسا متکبر انسان کہ اس کو مسافہ کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا کہ منہ ادھر ہے اور مسافہ ادھر کرتا ہے، اور اس کو یہ احساس نہیں کہ اس وقت مسافہ کرنا ہی ظلم ہے کسی کے ساتھ. یہ ظلم عظیم ہے کہ ایک رش میں تم کسی کو مسافے کے لیے چڑھائی کر دو. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم یہ کام نہ کرنا. مفتی رفیع صاحب تشریف لائے تھے یہاں بیان کے لیے، کسی نے بچے نے مسافہ نہیں کیا، پھر انہوں نے بیان کیا، کسی نے مسافہ نہیں کیا، پھر اٹھ کے چلے، کسی نے مسافہ نہیں کیا تو وہ واپس آ گئے. کہنے لگے کہ میں نے پہلا مدرسہ دیکھا ہے جس میں کسی نے میرے ساتھ مسافہ نہیں کیا، مجھے بہت اچھا لگا، میں آپ کا شکر گزار. پتہ نہیں الفاظ کیا تھے لیکن مفہوم یہی تھا کہ بھائی آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے واقعی صحیح اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ مجھے تنگ نہیں کیا کہ مجھ چڑے ہوئے ادھر سے. میری کتنی دفعہ جیبیں کٹ چکی، یہ بھی پچھلے مہینے جیب کٹی میری. چلو پیسے تو تھوڑے تھے، میرے پاس چیزیں تھیں یادداشتیں، اس میں چلی. بچوں اتنی جلدی کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہونا. مولوی بڑی جلدی بدگمان ہوتے، بہت جلدی بدگمان ہوتے، حالانکہ آپ کو تو اچھی تعویل کرنی چاہیے، آپ ہی بری تعویل کرتے. میں جب راون میں ہوتا ہوں تو ایک رش ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، ملنے والے آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں. دیکھو آنے والا اپنا وقت لے کر آ رہے ہیں، میرا وقت دیکھ کر تو نہیں آ رہا. تو آخر میں ایک وقت میں تھکوں گا نا، بھائی مجھے کچھ آرام کرنے دو، کھانا کھانے دو. یہ بھی یہ تلمبے میں ایک وفد آ گیا جو تھوڑے کو بیان کرواؤنا جی تھی بیان کرو جی ساڈے جی علاقے چلو جی ادھر جی چیچا بدنی تو آگے چلو جی چلو. اب مجھے میں بیان سے اتر کر ٹوائلٹ جا رہا تھا پیشاب آ رہا تھا وہ میرے ساتھ آ رہا ہے ٹوائلٹ کے دروازے تک پہنچ گیا. میں کہوں میرے نال پیشاب کرنا ہی کہ میں انہوں وکھرا کرن دے سیں دروازے تک پہنچ گیا. جی بیان دیو نا جی طریق دیو جی طریق دیو ساڈے جٹ لوگ ہیں طریق دیو جناب طریق دیو. میں کہا رل کے پیشاب کر لیے بکرے بکرے کریے کی خیال. تو بچوں یہ باتیں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس میں انتہائی شدید ابتلا ہے اور اس بہت نادانی ہے حد درجے کی نادانی. باقی جو بچے سال کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ رائمنڈ میں ملیں گے, وہاں آپ کو رائمنڈ میں آپ کو سننے کو ملے گی بہت سی ہدایات اور میں بھی آتا رہوں گا. اور اب انشاءاللہ اب جائیں گے تو آخری عشرہ میں بھی انشاءاللہ رائمنڈ دینے لگا ہوں تو اس میں مجھے امید ہے آپ کے سے ملاقات ہو جائے گی تو آپ کے لیے ہدایات وغیرہ